بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. سورة آل عمران کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 86. ترجمہ اس آیت کا بھی پڑھیں گے، اس کے بعد کی بھی دو آیت تین آیت کا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد اپنے ایمان لانے کے، اور بعد اپنے اس اقرار کے کہ رسول سچے ہیں، اور اس کے کہ ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے. یہ ہم لوگوں کا حال آج کل مسلمانوں کا یہ ہوا جا رہا ہے کہ ایمان کو کھوتے چلے، یعنی ایمان تھا اور کچھ ایسی بات کی جس سے ایمان ختم ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی پہلی کر دی تھی. ایک وقت آئے گا کہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا. تو حق تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیں گے کہ ایمان لانے کے بعد اور اپنے اس اقرار کے بعد کہ رسول سچے ہیں، اور اس کے کہ ان کو واضح دلائل پہنچ چکے تھے، پھر کفر کیا انہوں نے. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے، اس کے بعد کی آیت میں ہے، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور فرشتوں کی بھی، اور آدمیوں کی بھی، اور سب کی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے. ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا. لا یخفف عنہم العذاب، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. ہاں مگر جو لوگ، الا الذین، آخر میں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم، کہ ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے کو سنوار لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے. توبہ کے ساتھ اکثر آیات میں جہاں توبہ آئی ہے، توبہ کا حکم آیا ہے، شرط لگی ہوئی ہے اصلاح کی، اصلاح کرو. اصلاح فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ اصلاح فرض ہو گیا. تو قرآن میں حکم آ گیا تو اصلاح فرض ہو گیا، اور توبہ اس کے بغیر توبہ نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو سب سے زیادہ حفاظت جس چیز کی کرنی ہے وہ ایمان ہے. اور اس لیے آج یہ عرض کریں گے کہ ایمان کی علامات کیا ہیں، اور ایمان کیسے چلا جاتا ہے آسانی سے اور ہمیں خبر بھی نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے تو سمجھ لیجیے کہ ایمان ہے کیا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص خلفاء میں سے تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آئے کہ حضرت دعا کر دیجئے ایمان پہ خاتمہ. تو حضرت نے پھر ہاں بھائی میں دعا کرتا ہوں، میرا بھی خاتمہ ایمان پہ ہو، آپ کا بھی خاتمہ ہم سب کا ہو، لیکن پہلے جائزہ تو لو ایمان ہے بھی یا نہیں، ایمان ہے موجود یا نہیں، اور جو واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں ان کو من جانب اللہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے ہیں، یہ توحید ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے. سمجھے سے کیا مراد ہے؟ جنت، ہمیں کہاں سمجھ میں آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے آپ کو؟ پھر سمجھا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھا جہاں جہاں آیا ہے مانا سوچنے کے، یعنی وہ یوں سوچے بس. چون سوچنا کیا ہے؟ سوچنا اپنے اختیار میں ہے، سوچنا اپنے اختیار میں، ہم جو چاہیں سوچ سکتے ہیں. اور سمجھنا یہ ہمارے اختیار میں ممکن نہ ہو، سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کریں؟ سمجھنا اختیار میں نہیں ہے، سوچنا. تو یہاں معنی ہوتے ہیں سوچنے کے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی ایسی بات کا حکم بندوں کو نہیں کرتے جو ان کے بس سے باہر ہو. تو قرآن کی آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کے بس سے باہر ہے، ایسا کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا جو انسان کے بس سے باہر ہو، جو وہ نہ کر سکے. تو سمجھنا تو ممکن ہے کہ نہ سمجھ میں آیا آپ کو، جنت نہیں سمجھ میں آئی، دوزخ نہیں سمجھ میں آیا، معراج سمجھ میں نہیں آئی، فلاں چیز سمجھ میں نہیں آئی، بیسوں چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. پانچ وقت نماز کیوں ہے؟ مغرب میں تین رکعتیں کیوں ہیں؟ عصر میں چار کیوں ہیں؟ اور فجر میں دو کیوں ہیں؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو بھی سمجھ میں تو نہیں آئے گا. لیکن ان تمام باتوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی، ہر بات صحیح ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. سوچنا، اس سوچ کا نام ہی ایمان ہے. اسی لیے ایمان کیا ہوا؟ ایمان اختیاری چیز ہے. سوچنا، اس طرح سے ایمان کیا ہوا؟ اختیاری ہوا. کہ یوں سوچے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی، ہر بات سچی، جو بات ان کی پیش کی جائے اس کو مان لے، سر تسلیم خم کرے بس. یعنی سوچے، سوچے. سمجھنے کا سوال نہیں ہے، سمجھنے کے چکر میں پڑیں گے تو ایمان سے جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. تو یہ سوچا کرے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب باتوں میں سچے ہیں، اور سب حقیقت ہے، سب صحیح ہے، اور ان سب کو مان لے. مان لو بس، مان لینا یہ اختیاری ہے، مان لینا اختیاری ہے. دیکھیں مان اور ایمان، ایمان میں مان ہی لگا ہوا ہے نا، یہ وہی ہے ایمان. مان لو یعنی ایمان آ گیا، چاہے اپنی عقل سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات میں شک کرنا، شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب لگانا، اس کا مذاق اڑوانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے. دیکھیے ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، زیادہ بولو گے کہیں کوئی ایسی بات منہ سے نکالو گے جو ایمان کو ختم کرنے والا. خیر اس طرح سے اگر ایمان ختم بھی ہو جائے تو فوراً کلمہ پڑھو اور نکاح دوبارہ کرو، پھر تم لائن پہ واپس آ گئے. لیکن اگر سمجھ، لیکن اگر ایسا نہ کیا، آپ کو خبر ہی نہ ہوئی، خبر ہی نہ ہوئی تو کیسے ایمان آئے گا؟ ایمان تو ختم ہو گیا. دیکھیے قرآن کی کسی بھی ایک بھی آیت کا کوئی منکر ہو تو کیا ہے وہ؟ تمام علماء کے نزدیک وہ کافر ہے. قرآن کی کسی بھی آیت، بہت احتیاط کرنی چاہیے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا انکار، یہی تو کفر ہے. اور ہے کیا کفر؟ کفر ہے انکار. اب بعض مثالیں ہیں، بحث زیور میں ایک اصولی طور سے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کا حکم ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، وہ بھی اللہ کا حکم ہے. کیونکہ قرآن میں یہ حکم ہے صاف صاف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، ان کی بات کو مانو. تو یہ تو اللہ ہی کا حکم ہوا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو مانتا ہے وہ بھی اللہ کا حکم مانتا ہے. تو اس میں ہے بحث زیور میں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات کو یا رسم کو مقدم رکھ دینا، یعنی اس کو ترجیح دے دینا کسی اور چیز کو اس کے مقابلے میں، یہ کفر ہے. یہ ایک کتاب ہے مشکات شریف کی شرح، مظاہر حق، علماء کرام بہت پڑھتے ہیں اس کو، ہم لوگ جاہلوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن اس میں سے ہے. اس کی شرح مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے دف کی تھاپ پر یا بانسری کی لئے پر، یعنی موسیقی کے ساتھ، کلام پاک پڑھا تو کیا حکم ہے اس کا؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ مشکات شریف کی شرح مظاہر حق میں لکھا ہے ایسا کرنا کفر ہے، کیونکہ موسیقی کو حرام قرار دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن اس کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ استہزاء ہو گیا، مذاق ہو گیا. ایک طرف قرآن جیسی چیز اور موسیقی کے ساتھ، تو آج کل اس کا بھی رواج ہوا جا رہا ہے، ڈرتے نہیں ہیں کہ قرآن کی آواز ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ایک ہلکی سی موسیقی نما آواز دے دیتے ہیں، بتائیے ذرا، اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بات کتنی خطرناک ہے. اسی طرح سے ایک مثال اور دی ہے اسی کتاب میں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آج کل، جب تک اس میں ہم لوگ مبتلا ہو جا سکتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ آج کل جب تک خیانت نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو گزارا نہیں ہو سکتا، تو کہے اگر، یا کہتا ہے کہ جب تک خرید و فروخت میں تم جھوٹ نہ بولو گے روٹی نہیں ملے گی، رزق نہیں ملے گا، یا کسی سے کوئی کہے کہ تم کیوں خیانت کرتے ہو اور یا کیوں جھوٹ بولتے ہو، اور وہ جواب دے کہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، تو ان الفاظ سے وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ہمیں وہ ایسے نہیں کہ عمل نہ ہو سکے، ہر وقت ہر لمحے جب تک قیامت نہیں آ جاتی اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل فرض ہے. اس کا بہت لوگوں میں یہ ذہن میں آ گیا ہے کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، بدماشی نہ کرو، چالاکی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، کام نہیں بنتا. لیکن اس کا انجام سے سوچ لیجیے کہ ایسا سوچنا کیسا ہے. اسی طرح سے بلا عذر بغیر وضو کے ناپاک کپڑوں میں نماز کوئی پڑھے، نماز جیسی چیز اس کے احکام ہے صاف صاف، اور بلا عذر وہ وضو بھی نہیں کیا اس نے یا ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھے، ایسا کرنے والا لکھا ہے کافر ہے. اور یہ ایک اور چیز ہے، یہ میں مختلف قسم کی مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ اندازہ ہو جائے کہ ایمان کے بارے میں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے. ایک کتاب ہے تقویت الایمان، شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ کوئی اللہ تعالی کے دیدار کا یعنی ملاقات کا شوق نہ رکھے تو یہ کفر ہے، یا جس بات کے کہنے سے اللہ تعالی کے دیدار سے انکار یا بیزاری ثابت ہو وہ موجب کفر ہے. تو مسلمانوں کیا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالی کی دیدار کا شوق اور محبت دل میں رکھے، چاہے طبیعت نہ چاہے، عقل سے یہی کہے کہ یا اللہ ہمیں تو آپ سے ملاقات کرنی ہے، اگر کہو گے سزا ہوگی تو توبہ کرو فوراً، توبہ کرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنا ضروری، ہمارا رب ہے، ہمیں روزی دینے والا کون ہے، ہمیں کھانے دینے والا کون ہے، ہماری ساری سہولتیں کون دے رہا ہے، تو اس کی ملاقات کا بھی شوق نہیں، عقل کے لحاظ سے بھی تو شوق رکھنا چاہیے. تمن نہ ہو کوئی بات نہیں، یعنی دل بھاگتا ہو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، دل پہ تو اختیار نہیں ہے. اسی طرح سے ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی برائی کو اپنے سامنے ہوتا دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے یعنی بزور طاقت روک دے، یہ حکم ہے. پس اگر اتنی طاقت نہیں ہو اس میں کہ روک سکے تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، طاقت کا مطلب کیا ہے، زبان تو ہر ایک ہلا سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو کہ زبان سے، کیا مطلب ہے اس کا کہ زبان سے کہے گا تو بعد میں اس کی پٹائی ہوگی یا اس کو بھگتنا پڑے گا یا اس کو خود پریشانی میں پڑ جائے گا اس وجہ سے، ورنہ زبان کو ہلانے میں تو کسی کی زبان روکی نہیں جا سکتی، کوئی روک نہیں سکتا زبان کو. مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زبان سے روکنے میں فتنے کا اندیشہ ہے، تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھے. اور اگر یہ بھی ختم ہو گیا، دیکھیں جہاں عقائد دیے ہوئے ہیں کہ مسلمان کے یہ عقائد ہونے چاہیے، بہشتی زیور عجیب کتاب ہے کہ اس میں عقائد کی فہرست دی ہوئی ہے آسان اردو زبان میں، اس میں آپ دیکھیں گے، بلکہ ہر کتاب میں جہاں عقائد ہوں گے وہاں ایک عقیدہ یہ بھی ملے گا آپ کو کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے، گناہ کو حلال سمجھنے سے، تو گناہ ہو رہا ہے تو اس کا کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس کو دل میں برا سمجھے، یعنی سمجھے کہ یہ گناہ ہے، یہ برا ہے. اب اسی طرح کی ایک مثال ہے، ایک اور چیز ہے جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایک شخص نے کسی کے سامنے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے تھے، سنت ہی ہے کھانا کھانے کے بعد تین انگلیوں کو چاٹ لینا. اس پر سننے والے نے کہا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو یہ کہنے والا کافر ہو گیا. چونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پہ ایسی بات کر دی. یہ دیکھیں یہ بھی وہیں لکھا ہوا ہے مظاہر حق مشکات شریف کی شرح میں. ایسا کہنے والا کافر ہو گیا. مسلمان تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کو پسند کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا مسلمان کو پسند ہونی چاہیے, اس کے جو جان دینے کو تیار ہونا چاہیے. اسی طرح جو شخص انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کا اقرار نہیں کرے گا, کسی ایک نبی کا بھی اس نے اقرار نہیں کیا, کسی ایک کو بھی جھٹلا دیا کہ نہیں میں نبی نہیں مانتا, یا رسولوں میں سے کسی بھی رسول کی کسی بھی سنت پر ناراضگی, سنیے, رسولوں میں سے کسی بھی رسول کی سنت پر, کسی بھی سنت پر ناراضگی یا عدم اعتقاد یا عدم اطمینان کا اظہار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہمارے سامنے ہے, کسی بھی نبی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ناراضگی یا عدم اعتقاد یا عدم اطمینان کا اظہار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو شادیاں ہیں, اب اس میں ایک طریقہ ہمارا ہے اور ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے, اس پہ اطمینان نہیں ہے ہمیں, اس پہ اطمینان نہیں ہے, اس کو کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو وہی اپنی شادیوں کی وہ خرافات کریں گے تب جا کے دل ان کا بھلا ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاؤ کہ یہ کر لو بہت سادگی سے تو وہ نہیں مانیں گے اس کو, اس میں خطرہ ہے ایمان جانے کا. اسی طرح سے پردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں قرآن میں حدیث شریف میں, نامحرم چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہو, جیسے خالہ زاد, مامو زاد, چچا زاد یا دیور, جیٹھ, نندوئی, بہنوئی وغیرہ, جتنے بھی ایسے رشتہ دار ہیں قریبی جو کہ نامحرم ہیں, ان سے پردہ کیا ہے؟ فرض ہے. تمام فقہ کی کتابوں میں آپ 1500 سال کی فقہ کی کتابوں کو اٹھائیے اور دیکھتے چلے جائیے, ہر جگہ آپ کو ملے گا پردہ فرض ہے, پردہ فرض ہے, پردہ فرض ہے. اس پہ میں پوچھتا ہوں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پردہ فرض ہے, کس چیز کا پردہ ہے؟ ٹانگوں کا, باہوں کا, سینے کا, پیٹ کا, کس چیز کا پردے کی بات ہو رہی؟ کیا کہتی ہے عقل آپ کی؟ چہرے کی. ہر آدمی جو ہے ذرا سا بھی سینس ہوگا کہ جو پردہ فرض ہے, پردہ فرض ہے تو پردہ تو چہرے کا ہوتا ہے. مرد کو جائز نہیں کہ نامحرم عورت کو دیکھے, اور عورت کو جائز نہیں کہ نامحرم کو دیکھے. کس طرح سے؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. مومنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, ہرگز نامحرم کو نہ دیکھیں. نہیں ہے تو قرآن میں اللہ کا حکم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور مومنات کو کہہ دیجئے کہ یہ مردوں کو نہ دیکھیں, نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں, قرآن کی آیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اب اگر کوئی پردے کو برا یا عیب کی بات سمجھے, پردہ کرتے ہوئے شرمائے, اب آج کل یہ ہو گیا ہے بہت سی عورتوں میں کہ پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے, اس کو دقیانوسی بات, ارے جو بے حیائی کی بات ہے اس کو اختیار کرنا. لیکن اگر کوئی پردے کو برا یا عیب کی بات سمجھے تو کیا ہوگا؟ ایمان جاتا رہے گا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو عیب کی بات سمجھ رہا ہے. دو باتیں جن میں ابتلاء کثرت سے ہے جس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے آج کل, اس میں سے نمبر ایک ہے گناہ کو حلال سمجھنا. بیمہ ہے, سود ہے, بے پردگی ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, یہ سب عام رائج الوقت گناہ ہے, اسراف ہے, ان کو حلال سمجھ لیا تو کہاں سے ایمان رہے؟ گناہ ہے, یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. اور ہمارے جو وہ ہیں دیندار حضرات, یہ غصے کو حلال سمجھتے ہیں. غصہ بالکل گناہ ہے, حرام ہے. بلکہ غصے کے بارے میں ہے حدیث شریف میں کہ غصے سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے شہد میں تلخ ایلوا ایک چیز ہے, جو ڈال دو اگر تو شہد کڑوا ہو جاتا ہے, اس طرح سے ایمان بگڑ جاتا ہے. تو جس کو ایمان کی حفاظت مطلوب ہے وہ غصے سے دور رہے گا. وہ یہ صرف یعنی دیندار لوگ زیادہ اس میں مبتلا ہیں, غصہ کرتے ہیں. بھائی غصہ ہے ہی نہیں جائز, غصہ کیسے کرتے ہو تم؟ غصہ بڑا گناہ ہے. اگر غصہ کبھی کر بھی دے آدمی غلطی سے, توبہ استغفار کرنا چاہیے اور بہت, اور جو تلافی کرنی چاہیے, تدارک کرنا چاہیے, جس پہ غصہ کیا اس کو خوش کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے گناہ کو حلال سمجھنا، آج کل موسیقی کو حلال سمجھ لیا، جاندار کی تصاویر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام حرام فرما دیا، اس کو حلال سمجھ لیا. تو گناہ کو حلال سمجھنے میں بہت سی باتیں آ گئیں. آج کل بیمے کو حلال سمجھ لیا، سود کو حلال سمجھ لیا، تو ایمان نہیں رہے گا، سمجھ لیجئے. اور نمبر دو، سنت کی حقارت ہونا، سنت کی حقارت آئی جا رہی، سنت کے طریقوں کی حقارت آئی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارا رہن سہن ایسا ہو گیا ہے کہ اب سنت کے طریقے ہم بچوں کو بھی نہیں سکھاتے، اب بچے بڑے ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال جو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے، آج کل ہر گھر میں جو ہم لوگ کرایہ پہ لیتے ہیں، اور پاکستان میں جو گھر بنتے ہیں تو وہ کموڈ ہوتا ہے، ای ڈبلیو سی اس طرح کا. تو ایک صاحب کو میں نے کہا کہ آپ جو سنت کا طریقہ ہے اس کا تو کچھ انتظام کریں کہ گھر میں کوئی آدمی چاہے تو سنت کے طریقے سے کر سکے پیشاب پکانا. تو انہوں نے کہا اگر میں اس میں ڈالوں گا، بہت بڑا مکان تھا ان کا کسی بہت اچھے علاقے میں، کہنے کی اس کی تو قیمت ہی کم ہو جائے گی، مکان کی، مکان بکے گا نہیں، اور بکے گا تو قیمت کم ہو جائے گی. دیکھا ذرا. تو ہوا کیا کہ اب جناب وہ بچوں کو عادت ہی نہیں ڈالی، اب بچے ہو گئے بڑے کموڈ کے اوپر، اب وہ کہیں موقع بھی ہوگا تو اس سے ان کو کراہت آئے گی ڈبلیو سی سے، عادت نہیں ڈالی، حالانکہ وہ سنت ہے طریقہ. تو سنت کی حقارت، یا جیسے ابھی مثال دی گئی کہ تین انگلیوں کو چاٹ لینا، اسی کسی کے دل میں حقارت ہو، تو یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے اس میں بہت زیادہ ہیں، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان ختم ہونا اور سنت کی حقارت ہونا. حدیث شریف میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا نہ ہو جاؤں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں آخر میں فرمایا ہے، اس کا آخری حصہ یوں ہے جس میں، کہ لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم، اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم نے کفر کیا. سورۃ النساء کی آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی اس کے خلاف کرے گا، بعد اس کے کہ اس کو امر حق ظاہر ہو چکا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں، کتابیں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سب لکھے ہوئے موجود ہیں کتابوں میں، اور وہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہو گیا. اب وہ کرسمس مناتا ہے، اب وہ سالگرہ کرتا ہے، مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں، یہ کفار کے طریقے ہیں. اب وہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر، مخلوط تعلیم، مخلوط نشستیں گھروں میں، سب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، نامحرم مرد و عورت، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کفار کا طریقہ ہے. اسی کے بارے میں یہ آیت، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے رستے کو ہو لیا، تو ہم اس کو جو کچھ کرتا ہے کرنے دیں گے. یہ قہر ہے اللہ میاں کا. اللہ میاں چاہتے تو روک سکتے تھے، لیکن اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ایسی حرکت کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کر رہا ہے، تو ہم اس کو جو کر رہا ہے کرنے دیں گے، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں. یہ اللہ کا قہر ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. اب ایمان کی کچھ علامات ہیں، ایمان کی علامات تو بہت سی ہیں، لیکن بعض علامات عرض کرنے کا ارادہ ہے. پہلی علامت جو ہم لوگوں کو سامنے رکھنی چاہیے وہ ہے قرآن کی آیت سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی کیا علامت ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد، ایک ہوتا شدید، کیا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ اشد، اشد یعنی اتنی شدید محبت کسی اور سے ہوتی ہی نہیں جتنی اللہ سے ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی محبت میں نہایت مضبوط ہو، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ کسی اور سے نہ ہو. یہ علامت دیکھیے اپنے قلب میں, دیکھیے اپنی حالت میں, دیکھیے کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہے. بھئی ایمان کی نشانی حق تعالیٰ نے ہی نشانی بتا دی, والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ کسی بھی عالم سے کسی بھی اس سے پوچھ لیجیے اس کا مطلب, بہت ہی واضح آیت ہے اور چند کلمات ہیں, اس کے معنی میں کوئی اشکال ہے نہ اختلاف ہے. ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت ہوگی اس کو. اور یہ محبت فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک واعظ میں کہ محبت کی یہ جو مضبوطی ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اشد ہونا, یہ مضبوطی فاسق و فاجر مسلمان میں بھی ہوتی ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے دب جاتی ہے. محبت ہوتی ہے, یہ ممکن نہیں کوئی ایمان والا ہو اور اس میں محبت نہ ہو. اگر محبت نہیں ہے اشد تو وہ ایمان نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ دب جاتی ہے. بعض اوقات اپنی دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے دب جاتی ہے. مال اتنا پیارا ہو گیا کہ سود لے رہا ہے, لیکن وہ کیا ہوا, محبت دب گئی. لیکن کوئی اگر امتحان ہوگا تو اس کے موقع پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی. مقصدا اگر کسی مسلمان کے سامنے کوئی شخص خدا تعالی کی شان میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرے, تو اگرچہ اس مسلمان کا ایمان نہایت کمزور ہو لیکن اس گستاخی کو سن کر اس قدر بے چین ہو جائے گا کہ ماں کی گالی سننے سے اس قدر بے چین نہیں ہوتا. یہ اس کی نشانی. کلام پاک میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا حکم بہت واضح ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے, حکم ہے اس کا, حاصل کرو. بھائی ابھی نہیں ہے, ہو جائے گی اگر کوئی کوشش کرے گا. یا تو کام ہم لوگ کا کام ہے کہ ہم لوگ سن کے سمجھیں کہ حکم کیا ہے اللہ میاں کا, پھر اس حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. یا کم سے کم کچھ نہیں تو اتنا تو سمجھو کہ ہم قصوروار ہیں, اتنا تو سمجھو ہمارے اندر یہ نقص ہے, یہ کمی ہے. اسلام کا نام لینے سے تو صرف کام نہیں بنتا, کم سے کم اتنا تو سمجھ گئے. اچھا ابھی نہیں ہم کر پا رہے ہیں, بعد میں کریں گے, اتنی تو نیت کر لو کہ زندگی میں کریں گے ضرور, اتنا تو کم سے کم کر لو. لیکن یہ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے وقت لگے اور بہت مشکل. ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اشد محبت آپ ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں حاصل کر سکتے ہیں. ابھی بتاتا ہوں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے لیے آپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے, ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے ہیں ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, الدین یسر, دین کیا ہے, آسان. آسان تو ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جائے. جی ہاں بالکل, دین ایسا ہی ہے, ابھی پتہ چلتا ہے آپ کو. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں. محبت کی دو قسمیں ہیں, ایک محبت طبعی کہلاتی ہے اور ایک محبت عقلی کہلاتی ہے. محبت طبعی وہ ہے جس میں دل کھینچے, یہ اختیار میں ہے انسان کے, نہیں ہے تو کیا اللہ میں اس کا حکم کریں گے, نہیں کریں گے. اختیار میں نہیں ہے, اختیار میں نہیں ہے تو اس کا اللہ میں نے حکم کیا ہوگا, نہیں. اللہ میں نے محبت طبعی کا حکم ہی نہیں کیا. آپ کے دل کی کیسی بھی حالت ہو, کچھ بھی ہو, نماز سے بھی طبیعت آپ کی گھبراتی ہو, وہ آپ کے اختیار میں ہے, آپ کے اختیار میں نہیں. تو جب اختیار میں نہیں ہے تو اس کا حکم نہیں. دوسری محبت کی قسم ہے محبت عقلی. عقلی محبت یہ ہے کہ یوں سوچے, سوچے, سوچنا اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قابل ترجیح ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم قابل ترجیح ہے. بس یہ سوچنا ہی محبت ہے, اس سے زیادہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ تمام چیزوں پر میرے اپنے نفس کی خواہش ہو, بیوی بچوں کی خواہشات ہوں, کوئی اور معاملہ ہو, لیکن ترجیح دینا ہے ہمیں کس کو, اللہ تعالیٰ کے حکم کو, اگر یہ ہے دماغ میں, یہ سوچا, بس یہی محبت ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ محبت کی حقیقت اصل میں عمل کی ہے, باطنی عمل کی ہے. یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قابل ترجیح ہے اور اس کا فوراً اثر ہوتا ہے. اگر آپ ابھی سوچ لیں گے آپ ابھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں کہ میں تو ترجیح دوں گا اللہ کے حکم کو چاہے کچھ ہو, میری جان جائے تو جائے, میں تو ترجیح دوں گا اللہ کے حکم پہ. بتائیے اس سے زیادہ کیا اشد محبت ہو سکتی ہے, تو یہ مسلمان کے لیے کیا مشکل ہے؟ مسلمان تو یہی کہتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کریں گے، اس کو ترجیح دیں گے، عقلاً ترجیح دیں گے اور عملاً ترجیح دیں گے. یہ دل میں اب ایک تو ہے نا، پہلے تو ارادہ تو کرو کہ ہم عقلاً ترجیح دیں گے، پھر جب موقع آئے تو اگر پھسل بھی جاؤ توبہ استغفار کر کے پھر شروع پھر کرو. لیکن محبت عقلی جو ہے وہ اتنی آسان ہے، کیا مشکل ہے بتائیے؟ جس محبت کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اشد ہو، وہ بس اتنی سی ہے کہ قابل ترجیح اللہ کا حکم ہے. جس محبت کو دل میں بڑھانے کا حکم ہے وہ محبت عقلی ہے، یعنی حق تعالیٰ کے حکم کو ہر حال میں قابل ترجیح سمجھنا. جب بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ایک طرف نفس ہو یا بیوی بچے ہوں یا والدین ہوں یا اقارب ہوں یا برادری ہو یا مال یا عزت کے تقاضے ہوں اور دوسری طرف حق تعالیٰ کا حکم ہو، تو اس وقت عقل کو کام میں لا کر یہ سمجھنا اور سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم قابل ترجیح ہے، یہی محبت عقلی ہے، اسی کے حاصل کرنے کا حکم ہے، اسی سے سب چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں. اب ایک شخص جو ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا، میں نے کہا کہ تم یہ کرو کہ ایک دن پورا اس میں گزارو، یہ سوچو کہ اللہ میں کا حکم قابل ترجیح ہے، بس یہ سوچتے رہو، صرف سوچو، کچھ کرنا بھی نہیں تمہیں، اور پھر دیکھ لو اگر اذان کی آواز آئے گی تم اٹھ جاؤ گے، تجربہ کر لے جو چاہے، کیونکہ وہ تو محبت میں محبت ہو گئی اس کو. تو جب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کا حکم قابل ترجیح ہے تو وہ تو اشد محبت میں ہے، تو وہ جب اذان کی آواز آئے گی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اگر وہ واقعی یہ سوچتا رہا تو کتنا آسان ہے دین. دین آسان اس لیے ہے کہ سوچنا آسان ہے. دیکھیے آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ جدہ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، فوراً سوچ سکتے ہیں، حالانکہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو یہ سوچنا کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم قابل ترجیح، یہی محبت عقلی ہے جو مطلوب ہے اور یہی پیدا کی جاتی ہے جو طالب ہوتا ہے، شیخ اسی کی کوشش کرتا ہے. اس محبت کو حاصل کرنے کی اور بڑھانے کی آسان تدبیر یہی ہے کہ بار بار یہ سوچا جائے کہ حق تعالیٰ کے حکم کو ہر بات پر ترجیح ہونا چاہیے، اور جس کا نتیجہ خود بخود ظاہر ہوگا. کیسے ظاہر ہوگا؟ مکمل اتباع سنت میں ظاہر ہوگا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو ٹال نہیں سکتا. وہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ترجیح اس کو دے گا تو خود بخود اس کے حالات بدل جائیں گے. تو دو چیزیں ہیں، ایک مکمل اتباع سنت اور ایک اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے. اس سے محبت اللہ کی بڑھتی چلی جاتی ہے. کیا بڑھتی ہے؟ کہ یہ قوت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا حکم قابل ترجیح ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم قابل ترجیح ہے، وہ اندر دل میں بیٹھتا چلا جاتا ہے اس کے. اور ان دو باتوں کا حکم ویسے بھی کلام پاک میں آیا ہے، اتباع سنت. قل ان کنتم تحبون اللہ، تم کہتے، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو اللہ سے محبت ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، تم کو محبت ہے، فتبعون، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں. تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو یہ تو خلاف کر رہا ہے. وہ محبت بڑھے گی کیسے؟ محبت بڑھے گی تو نہیں، خلاف کرنے سے کم ہو جائے گی. اس محبت میں جو محبت عقلی ہے، بندے کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ مصلحتوں کی اس کو پرواہ نہیں رہتی. محبت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو مصلحتوں کی پرواہ نہیں رہتی. محبت بات ہی ہے، محبت چیز ہی ایسی. دیکھیے، ماں ایک عورت کے پاس دو بچے ہیں، ایک اپنا بچہ ہے اور ایک سوتیلا بچہ ہے، تو کس کو ترجیح دیتی ہے؟ اپنے بچے کو. کیوں؟ محبت. محبت اسی کو کہتے ہیں، اپنے بچے کو ترجیح دیتی ہے، اپنے بچے کو ترجیح دیتی ہے. بس ترجیح ہے نا، اور کچھ ہے؟ کوئی چیز آئے گی تو اپنے بچے کو دے دے گی، ترجیح دی نا، بس یہی چیز ہے، یہی محبت ہے، یہی محبت ہے. پھر اس کو مصلحتوں کی پرواہ نہیں ہوتی. کیا مصلحت میری ہو؟ میں تو بس اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانوں گا. اور اس کو حکم معلوم نہ ہو تو وہ حکم معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور معلوم ہو تو بجا لانے میں مستعد ہو جاتا ہے. بھائی اللہ میں کا حکم ہے. اسی طرح سے ایک اور علامت ہے ایمان کی، جو ایمان کی علامت ہے، ایک اور علامت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جیسے اللہ کی محبت ضروری ہے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ضروری ہے. چنانچہ وہ حدیث شریف آپ کو سنائی گئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ضروری ہے، ایمان اس کے بغیر نہیں. ایمان کی ایک بہت بڑی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہاں بھی وہی چیز ہے، ایک طبعی محبت ہے جو بہت لوگوں کو ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ طبعی محبت تو کافر کو بھی ہو جاتی ہے. وہ نہیں ہے معیار. جس محبت کا مطالبہ ہے وہ محبت عقلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. طبعی محبت میں آ کر آپ کچھ بھی کریں، نعتیں پڑھیں، خوب گائیں اور مسجد نبوی میں جا کے اس کے ستونوں سے لپٹ جائیں، اس کی خاک کو اپنی آنکھوں میں لگائیں، یہ سب محبت طبعی ہے. اس کا مطالبہ نہیں ہے. کیا چیز مطلوب ہے؟ محبت عقلی. کہ جب کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے جس میں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور دوسری طرف دوسری چیزیں ہیں، تو کس کو ترجیح دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے گا، ان کے حکم کو ترجیح دے گا. یہ محبت عقلی ہے، یہی مطلوب ہے. یا آپ ابھی بیٹھے بیٹھے پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ ہے ہی. یہ محبت تو ہر مسلمان میں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو ایمان والا ہو اور یہ بات نہ ہو اس کے اندر، لیکن دب جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. تازہ کر لیجئے کہ ہاں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کو ہر صورت میں ترجیح دیں گے. کیا مشکل ہے یہ سوچنا؟ مشکل ہے. دیکھیے، آپ عاشق رسول ہو گئے اگر آپ نے یہ سوچ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہی عقلی محبت درکار ہے. یعنی عقلاً یہ سمجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہی قابل ترجیح ہے. اگر وہ تین انگلیاں چاٹتے تھے تو یہی قابل ترجیح. اب چاہے شادی غمی کا طریقہ ہو، یا رہن سہن کا طریقہ ہو، یا معاملات ہوں، یا عبادات ہوں، یا اخلاق ہوں، کوئی بھی بات ہو، یا دین کی تبلیغ کا طریقہ ہو، یا سیاست و حکومت سے متعلق معاملات ہوں، ہر معاملے میں اس طریقے کو جسے متقی اور محقق علماء حق، جو مصلحت کے چکر میں نہیں ہوتے بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حکم بتانے والے ہیں، وہ جس بات کو سنت کے مطابق بتائیں اسے ترجیح دے کر اختیار کر لینا اور بلا عذر سنتوں کو نہ چھوڑنا، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہی وہ محبت ہے جو مطلوب ہے اور جو ایمان کی علامت ہے. اور یہی وہ محبت ہے اور یہی وہ علامت ایمان ہے جس کا مطالبہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. آج کل کے نام نہاد دیندار، یعنی یوں بظاہر دینداری کی انہوں نے حالت بنا لی، اپنی داڑھی رکھ لی، تپنے سے اوپر پیجامہ کر لیا اور اسلام اسلام کا نعرہ لگا لیا، اور اکثر تبلیغ و اشاعت دین کا دعویٰ کرنے والے اپنی معاشرت کو اور بالخصوص شادی غمی میں سنتوں کے ترک کرنے کو برائی نہیں سمجھتے، تو کیا محبت ہوئی جب شادی کا؟ تو عجیب بات ہے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ ہے اللہ کی محبت کے بارے میں، اور اس میں کافی حصہ واعظ کا شادی کے بارے میں. یہی ٹیسٹ ہے. اگر تم کو اللہ کی محبت ہوگی تو شادیوں میں تم وہ طریقہ اختیار نہیں کرو گے جو کفار کے طریقے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو گے تم، کیونکہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم، اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کیا تو تم نے کفر کیا. اور متعدد آیات قرآن اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے. ایسا شخص جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واقعی حاصل ہے، وہ اپنے نفس کے تقاضوں اور اپنے اہل تعلقات کی خواہشات یا دنیاوی مصلحتوں سے مغلوب نہیں ہوتا. دیکھا میں نے، آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے، انہوں نے شادی کا موقع آیا، بالکل سنت کے مطابق نکاح، سنت کے مطابق رخصتی. کیسے ہوتی سنت کے مطابق رخصتی؟ لڑکا تنہا گیا اور اپنی دلہن کو لے کے آ گیا، نہ کوئی کھانا، نہ پینا، نہ دعوت، نہ یہ، نہ روشنی، کچھ نہیں، سنت کے مطابق. اور ولیمے میں چند خاص لوگوں کو بلا لیا اپنے قریب کے، اس میں کچھ غریبوں کو بلا لیا، اور کھانے کو ہی زیادہ بڑھا کر، یعنی جتنا کھانا پکتا تھا گھر میں اسے تھوڑا زیادہ پکا کر کھلا دیا، ہو گیا ولیمہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. روایت کیا اس کو ترمذی. دیکھیے سنت سے کیا ہونا چاہیے, محبت. محبت کا مطلب ترجیح دینا, محبت کا مطلب ترجیح دینا عقل سے. کوئی دل کا کام نہیں ہے اس میں. دل آپ کا چاہے کیسا ہی مخالف ہو اس اللہ میں اس کو دیکھتے ہی نہیں ہے, وہ غیر اختیاری چیز ہے. اللہ میں اس کو دیکھتے ہی عقل سے کیا کرتا ہے. اسی طرح سے ایمان کی ایک اور علامت باہمی محبت بھی ہے. آپس میں بھی محبت مسلمانوں کو ہونی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو جاؤ, اور تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میں باہمی محبت نہ ہو. ایمان کی علامت ہوئی باہمی محبت. آج کل ہر ایک دوسرے کو کہا بھائیوں میں نہیں بنتی, بھائی بہنوں میں نہیں بنتی, اور رشتے دار کو تو چھوڑیے, دور کے رشتے دار کو تو مت پوچھئے کیا حال ہے. حالانکہ باہمی محبت یہ ایمان کی علامت ہے. یاد رکھو اچھی طرح سے, محبت بڑھانے کی تدبیر ہونا چاہیے. اور محبت بڑھانے کی تدبیروں میں ایک یہ بھی ہے کہ ہدایہ کا تبادلہ, اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. کھانے پہ بلا کے کھانا کھلا دینا, اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. جا کے مل لینا, خیریت پوچھ لینا, لیکن بار نہ ہو. اس طرح سے کرے کہ اس پہ بار نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تم کو کوئی تکیہ دے یا کوئی دودھ دے یا عطر کی ایک کچھ دے دے, تھوڑا سا عطر, تو اس کو انکار نہ کرو. کیوں؟ اس کی علت بیان فرمائی. اس لیے کہ نہ یہ دینے والے پہ بار ہے نہ لینے والے پہ بار. تو ہدیہ کی تعریف فرما دی. ہدیہ وہ ہوتا ہے, بار نہیں ہو سکتا. سن لیجیے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو جاؤ, اور تم پورے مومن نہیں ہو سکتے, یعنی پورے صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میں باہمی محبت نہ ہو. کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ اور وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے درمیان سلام کا رواج پھیلاؤ اور اس کو عام کرو. اور ایک اور علامت ہے ایمان کی, وہ یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو یا بغض ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا, یعنی پوچھا کہ ایمان کا اعلیٰ اور افضل درجہ کیا ہے, اور وہ کون سے اعمال اور اخلاق ہیں جن کے ذریعے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے تمہاری محبت ہو, اور اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے بغض و عداوت ہو, یعنی دوستی اور دشمنی جس سے بھی ہو صرف اللہ کے واسطے ہو. اور دوسرے یہ ہے کہ اپنی زبان کو تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگائے رکھو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اور کیا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہو اور پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے اور چاہتے ہو, اور ان کے لیے بھی ان چیزوں کو ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. چلیے آج وقت ہو گیا, اتنا ہی پہ ختم کرتے ہیں. اور بھی علامات ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ ادا کریں. لیکن بہرحال میرا کہنا مختصر یہ ہے کہ آج کل بظاہر تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن ایمان جا چکا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اپنے اعمال کا جائزہ لو, اپنی محبت کا جائزہ لو, اور ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہونا چاہیے, نہ کہ اس کی حقارت اور کراہت دل میں ہو. اپنے کو بھی بچانا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے. یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, دیکھو اپنے کو, آپ کو دوزخ سے بچاؤ, اور اپنے اہل و عیال کو بھی, اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچانا ہمارے ذمے ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ سمجھیں کہ ہمارے اہل و عیال تو جہنم میں جائیں گے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ایسا ہوا تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے. ہمیں ان کو گناہوں سے روکنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو خود گناہوں سے روکو. اور یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق کر کے ان کو اچھی طرح سے سیکھنا بھی ضروری ہے. کیونکہ ایک بیان میں کچھ سمجھ میں پورا نہیں آ سکتا. جب عمل کریں گے تو بعض چیزیں آ جائیں گی جن میں پوچھنے کی ضرورت ہوگی. تو کوئی ایک اللہ والا ایسا ہو جسے پوچھ لیا کرو اور پھر عمل کیا کرو, ورنہ غلطی کھا جاؤ گے. اپنی سمجھ, اپنی دانش میں سمجھو کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ دین کا کام ہوگا ہی نہیں. مثلا حقوق ادا کرنے ہیں ان کو چھوڑ کر کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے. مثال میں تو یہ مثال دے رہا ہوں, لیکن بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اس طرح کی. تو کسی اللہ والے کو سے پوچھتے رہو, پوچھتے رہو, وہ آپ کو صحیح بات بتاتے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین.